الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر.
بھائی آپ الگ بیٹھو، چلو ادھر آ جاؤ. یہ سورت اللہ سبحانہ و تعالی نے صراحتاً اس سورت میں قربانی کا ذکر فرمایا. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خطاب فرما کر یہ فرمایا گیا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے، اور بس آپ کو چاہیے کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں. اور پھر خوشخبری یہ ہے کہ آپ کا جو دشمن ہے وہ بے اولاد رہے گا. ابتر اصل میں اس جانور کو کہا جاتا ہے جس کی دم کٹی ہوئی ہو، اور یہاں مراد یہ ہے کہ آپ کا جو دشمن ہے وہ بے اولاد رہے گا، یعنی کفر کے اعتبار سے اس کی نسل نہیں چلے گی، اس کا کفر آگے نہیں بڑھے گا. ورنہ بے اولاد تو آپ کے دشمن نہیں ہوئے، ان کی بھی اولادیں ہوئیں، لیکن اس لحاظ سے کہ ان کی اولادیں کفر پر نہیں رہیں. تو یہ جو فریضہ ہے قربانی کا، اللہ سبحانہ و تعالی نے صاحب نصاب شخص پر، جس کے پاس نصاب موجود ہو، زکوٰۃ کا نصاب جو آج کل کے اعتبار سے تقریباً 65,000 روپے بنتا ہے، اتنا مال جس کے پاس موجود ہو، نقدی ہو، زیورات ہوں، سونا چاندی وغیرہ، یا سامان تجارت ہو، یا ایسا سامان ہو جو ضرورت سے زائد ہو. مثال کے طور پر ایک گاڑی موجود ہے جو استعمال ہوتی ہے، اور ایک گاڑی فاضل ہے، استعمال میں تو ایک ہی گاڑی آتی ہے. اب اگر اس شخص کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو گاڑی کم سے کم 70-80,000 کی تو ہوتی ہے، گئی گزری گاڑی بھی، لہذا اس شخص کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی. تو ایسا سامان جو ضرورت سے زائد ہو اور وہ اس مقدار کو پہنچ جائے، یا سب چیزیں ملا کر اس مقدار کو پہنچ جائیں 65,000 کو، تو یہ ایسے شخص پر قربانی واجب ہوگی. اور اس پر سال گزرنا بھی ضروری نہیں، زکوٰۃ کے لیے سال گزرنا ضروری ہے، قربانی کے لیے نہیں. اور یہ اتنا بڑا فریضہ ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس وسعت ہو، من وجد سعۃ لأن یضحی فلم یضحی، جس شخص کے پاس وسعت ہو، قربانی کر سکتا ہو، پھر اس نے قربانی نہ کی، فلا یحضر مصلانا، اس کو چاہیے کہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے نماز پڑھنے کے لیے. منع فرما دیا. اس قدر سخت سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لب و لہجہ اختیار فرمایا کہ ایسے شخص کو ہماری عیدگاہوں میں نہیں آنا چاہیے. وسعت تھی، اس کے باوجود قربانی نہیں کی. صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے ایک مرتبہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سے دریافت فرمایا کہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ جو قربانیاں ہیں یہ کیا ہیں؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اور یہاں پہ باپ فرمایا تمہارے باپ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اور لائق بیٹا باپ کے نقش قدم پر ہوتا ہے. لہذا اشارہ اس طرف ہے کہ اگر تم لائق بننا چاہتے ہو تو اپنے باپ کی اتباع کرو، اپنے باپ کے پیچھے چلو. اس پر صحابہ نے عرض کیا کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ یہ ہمارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، روحانی باپ کی. لیکن انہوں نے عرض کیا کہ فما لنا فیہا یا رسول اللہ، ان قربانیوں میں ہمارے لیے کیا ہے، ہمیں کیا ملے گا؟ تو صحابہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بکل شعرت حسنا، قربانی کے جانور کی جو کھال ہوتی ہے اس میں کتنے بال ہوتے ہیں، کوئی اس کو شمار کر سکتا ہے؟ اس کو شمار کرنا ان بالوں کو تقریباً ناممکن ہے. تو فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی. قربانی جس نے کی اس قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں اس کو ایک نیکی ملے گی. تو اس پر صحابہ نے عرض کیا کہ جو دمبے وغیرہ ہوتے ہیں ان میں تو اون ہوتا ہے، ان میں زیادہ بال ہوتے ہیں بنسبت بکری کے. تو انہوں نے عرض کیا قالوا فصوفوا یا رسول اللہ، کہ کیا اون کی جو کھال ہوتی ہے جن کھالوں میں اون ہوتا ہے جیسے دمبے کی کھال ہے، کیا اس میں بھی یہی اجر ہے؟ قال بکل شعرت من الصوف حسنا، فرمایا ہاں اون والی کھال کے بھی ہر کھال کے جو بال ہے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی، چاہے اون والی کھال ہو چاہے اس کے علاوہ ہو جیسے بکرے کی ہوتی ہے. اور یہ فرمایا ایک روایت میں. اچھا ایک بات اور عرض کر دوں کہ مستورات کی ملکیت میں اکثر اوقات زیورات ہوتے ہیں، وہ ان کی ملکیت ہوتے ہیں مستورات کی، چاندی کے ہوں یا سونے کے ہوں، ان پر جو ان کی اگر مالیت اور ہیرا بھی ہو اس پر زکات تو نہیں، لیکن اس کا جو وہ ہے کیا کہیں گے اس کو، جو اس کی قیمت ہے وہ قربانی میں تو اس کو دیکھا جائے گا. تو اگر کسی عورت کے پاس اتنا زیور ہو کہ وہ نصاب کو پہنچ جائے، یا زیور ہو، زیور تو کم ہو لیکن اس کے پاس نقدی بھی ہو، دونوں چیزیں ملا کر نصاب کو پہنچ جائیں، تب بھی ان عورتوں پر قربانی واجب ہے. اب اس کی چاہے وہ یہ صورت اختیار کریں کہ اپنے اسی زیور سے جس کی وجہ سے قربانی واجب ہوئی اسی میں سے کچھ بیچ کر قربانی کریں یا قربانی میں حصہ لیں، یا شوہر اپنی خوشی سے کر دے، بیوی کی قربانی شوہر اپنی خوشی سے کر دے تب بھی ٹھیک ہے، قربانی ہو جائے گی. بہرحال عورتوں پر واجب ضرور ہوتی ہے، لہذا اس سلسلے میں عورتوں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ قربانی جن کے اوپر واجب ہو ان کو قربانی کا اہتمام کرنا چاہیے، ورنہ یہ اللہ کے ہاں حساب دہی لازم آئے گی. اسی طریقے سے تکبیرات تشریق کا معاملہ ہے. ہر مسلمان مرد اور عورت پر ہر فرض نماز کے بعد 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک، ہر فرض نماز کے بعد ہر مرد اور عورت پر ایک مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے. 3 مرتبہ نہیں ہے، 1 مرتبہ ہے. اور فرق یہ ہے کہ مرد بلند آواز سے پڑھیں گے، عورتیں آہستہ سے پڑھیں گی، لیکن پڑھنا دونوں کو ہے. اور ایک روایت میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دن آدمی کا کوئی عمل اللہ تعالی کو قربانی کرنے سے زیادہ پسند نہیں ہے. قربانی کے دن قربانی کے عمل سے زیادہ اللہ کو کوئی عمل پسند نہیں. اور فرمایا کہ قیامت کے دن وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَغْلَافِهَا. قیامت کے دن آدمی اس قربانی کا جو اس نے دنیا میں کی اس کے سینگوں کے ساتھ اور اس کے بالوں کے ساتھ اور اس کے کھروں کے ساتھ وہ اللہ کے ہاں حاضر ہوگا. یعنی گویا قربانی کے سینگ, قربانی کی کھال اور اس کے کھر, یہ بھی اس کے نامہ اعمال میں گویا کے تولے جائیں گے اور اس کی نیکیوں کے وزن کو بھاری کر دیں گے. تو یہ جو بندہ جس نے دنیا میں قربانی کا اہتمام کیا وہ اللہ کے ہاں ان چیزوں کے ساتھ حاضر ہوگا. اور فرمایا کہ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ, کہ جب اس کے گلے پر چھری پھیری جاتی ہے جانور کے تو خون فوراً نکلتا ہے. تو فرمایا کہ اور گردن اس کی زمین سے قریب ہوتی ہے, لیکن فرمایا کہ زمین پر تو بعد میں پہنچتا ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ خون پہلے پہنچ جاتا ہے. اب بتائیے گردن میں اور زمین میں کتنا فاصلہ ہوتا ہے, اور خون جیسے ہی چھری پھیری جاتی ہے تیزی سے نکلتا ہے, لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر پہنچنے سے پہلے وہ اللہ کے ہاں پہنچ جاتا ہے. اور پھر فرمایا فطیبوا بها نفسا, بس اپنے جیوں کو خوش کرو قربانی کر کے, یعنی خوشی کے ساتھ قربانی کرو, خوشی کے ساتھ قربانی کرو. اور یہ جو صحابہ نے عرض کیا تھا کہ یہ قربانیاں کیا ہیں, ما هذه الاباحیہ یا رسول اللہ, اس کا جواب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا, قال سنت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تو ہم جو قربانیاں کرتے ہیں اور جو قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی اس میں تھوڑا سا فرق ہے. انہوں نے تو یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے تو اپنے بیٹے کے گلے پر چھری پھیری اور ہم تو جانوروں کے گلے پہ چھری پھیرتے ہیں. تو جواب اس کا یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے گلے پر تو چھری پھیری تھی یہی سمجھتے ہوئے کہ میں اپنے بیٹے کے گلے پر پھیر رہا ہوں, لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ چھری پھروائی گلے کے بیٹے پر نہیں بلکہ مینڈے کے گلے پر چھری پھروائی گئی, حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا گیا. تو لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ثواب اور اجر ملا وہ بیٹے کو ہی قربان کرنے کا ملا, یہ یاد رکھیے گا. جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اجر ملا, جو ثواب ملا, جو اللہ کے ہاں سے ان کو بدلہ ملا, وہ تو اپنے بیٹے کی قربانی کرنے کا ملا. ایک ہے بیٹے کے گلے پہ چھری پھیرنا اور ایک ہے کسی جانور کے گلے پہ چھری پھیر دینا, بہت فرق ہے. جانور کے گلے پہ چھری پھیرنا بہت آسان کام ہے بنسبت اپنے ہی بیٹے کے گلے پر چھری پھیری جائے, جو دعاؤں سے مانگا گیا ہو, تمنائیں کر کے مانگا گیا ہو. بھائی دیکھیں یہ میوزک ہے, کس کے لگی ہوئی ہے, یہ کسی کے موبائل پر میوزک ہے یہ, اور مسجد میں اس کا بجنا جائز نہیں, ویسے ہی جائز نہیں میوزک کا تو. اور یہاں میری درخواست یہ ہے کہ جب آپ بیان میں بیٹھیں تو موبائل فون بند کر دیا کریں. اب یہ توجہ بڑھتی ہے, دیکھیں ختم ہو گیا سارا معاملہ. آدمی کو مضامین جو آ رہے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ثواب ملا وہ اپنے بیٹے کی ہی قربانی کرنے کا ملا. اور سنت, یہ جو فرمایا سنت و ابیکم ابراہیم, تو اس میں اشارہ یہ ہے کہ تم بے شک جانوروں کے گلے پر چھری پھیرو گے, لیکن چونکہ تم سنت ابراہیمی کی پیروی میں ایسا کر رہے ہو تو جس طرح ان کو بیٹے کے گلے پر چھری پھیرنے کا ثواب ملا تھا, تمہیں بھی اپنے بیٹے کے ہی گلے پر چھری پھیرنے سے جو ثواب ملتا وہی ملے گا. یہ ہے سنت ابیکم ابراہیم کا مطلب. اور یہ اتنی بڑی بشارت ہے سنت ابیکم ابراہیم کہہ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اتنی بڑی بشارت دی ہے کہ قربانی جس پر واجب ہے تو ہے, وہ تو ہے ہی, جس پر قربانی واجب نہ بھی ہو اس کو بھی گویا ترغیب دی گئی ہے کہ تم بھی کہیں نہ کہیں سے کر کے, اگر کسی کا حقوق واجبہ فوت نہ ہو رہے ہوں قربانی کرنے میں, جس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے لیکن اگر وہ کر لے اور اس طرح کر لے کہ حقوق واجبہ کسی کے فوت نہ ہو رہے ہوں مخلوق میں سے, تو اس کو بھی قربانی کر لینی چاہیے, اس کو بھی قربانی کا اہتمام کر لینا چاہیے. کہ اتنا بڑا ثواب کہ اپنے محبوب بیٹے کے گلے پر جو اللہ کے لیے چھری پھیر دے, اللہ کے لیے اس کو قربان کر دے, تو اللہ اس کو جو بدلہ عطا فرمائے وہ جانور کے ان جانوروں کے چند ہزار روپے میں وہ ہمیں ثواب مل رہا ہے. چند ہزار روپے کیا حیثیت رکھتے ہیں اس ثواب کے آگے. لہذا یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور یاد رکھیں کہ قربانی کی حقیقت یہ فنائے نفس ہے, قربانی کی حقیقت فنائے نفس ہے, یعنی نفس کو فنا کر دینا. اور نفس کو فنا کر دینے کی انتہا یہ ہے کہ آدمی اپنے ہی محبوب بیٹے کے گلے پر چھری پھیر دے, اور خود اپنی جان قربان کرنا بھی آسان ہے. ایک ہے کسی جانور کے گلے پہ چھری پھیرنا, پھر اس سے بڑھ کر ہے خود اپنے ہی آپ کی قربانی پیش کرنا, یہ بھی آسان ہے باپ کے لیے, بنسبت اس کے کہ وہ اس سے کہا جائے اپنے بیٹے کو قربان کرو اور اپنے ہاتھوں سے کرو. باپ کے لیے اپنی جان قربان کرنا بھی آسان ہے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری پھیرنے سے. تو یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قربانی دلوائی گئی, بابا ان کو یہاں کر لیں, نہ لیا بچوں کو سامنے نہ بٹھایا کرو, یہاں آ جاؤ گا. تو یہ زیادہ آسان ہے کہ آدمی اپنی قربانی پیش کر دے بنسبت اس کے کہ اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرے. بہرحال جو فنائے نفس کی انتہا ہو سکتی تھی, جو آخری حد ہو سکتی تھی, وہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لی گئی. پیسہ پیش کر دینا, پیسہ بہا دینا اور کوئی چیز خرچ کر دینا, کوئی جانور قربان کر دینا, پھر اس سے بڑھ کر اپنی جان قربان کر دینا, یہ سب آسان ہے. اس لیے اس کی جو حقیقت ہے وہ فنائے نفس ہے, کہ اپنے آپ اپنے نفس کو فنا کر دیں. لہذا اگر قربانی کرنے سے, قربانی کرنے کا مقصود ہی یہی ہے کہ اللہ کے لیے ہمیں اپنے نفس کو فنا کرنا آ جائے. نفس اگر اللہ تعالیٰ نفس کو فنا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب ہمیں بھوک لگ رہی ہو تو ہم کھانا نہ کھائیں, پیاس لگ رہی ہو تو پانی نہ پئیں, نیند آ رہی ہو تو سونا نہیں ہے ہمیں, اور یہ ہم سمجھتے رہے کہ ہم نفس کے خلاف چل رہے ہیں اور بڑا ثواب ملے گا اس پر. ثواب تو کیا ملے گا, اندیشہ ہے کہ جو نیکیاں ہیں وہ بھی برباد ہو جائیں. لہذا نفس پر چلنا, نفس کے خلاف چلنا اس کو نہیں کہتے. بھوک لگ رہی ہو تو کھانا نہ کھایا جائے, یہ چیزیں تو وہ کافر جوگی کرتے ہیں. لہذا وہ بدھ مذہب کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ نفس کے خلاف چلتے ہیں. نفس کے خلاف چلنے کی وجہ سے جب بھوک لگتی ہے تو کھانا نہیں کھاتے, اور پیاس لگتی ہے پانی نہیں پیتے, نیند آتی ہے تو سوتے نہیں ہیں. ایسا کرنے کی وجہ سے ان کو ایک زبردست قوت قلبیہ حاصل ہو جاتی ہے, لہذا وہ لوگ پانی پہ چلتے ہیں اور ان کے پیر بھی نہیں بھیگتے. یہ بدھ مذہب کے پیروکار, ان کے بڑے آج بھی تھائی لینڈ کے اندر وہ چلتے ہیں ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک. جس شخص نے یہ اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے اس نے مجھے خود بتایا کہ میں یہ دیکھ کر آیا ہوں. تو بھائی یہ تو کافر کو بھی یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے. اصل چیز تو اتباع سنت اور اتباع شریعت ہے. تو اس کو فنائے نفس نہیں کہتے, کیونکہ نفس نام ہے خواہشات مرغوبات طبعیہ غیر شرعیہ کا، یہ نفس کی تعریف ہے، مرغوبات طبعیہ غیر شرعیہ، یعنی وہ باتیں جو طبیعت کو اچھی لگیں مگر وہ شریعت کے خلاف ہوں، بس یہ نفس ہے. لہذا وہ باتیں جو شریعت نے منع فرمایا ہے جن سے، ان سے آپ رک جائیے. نفس چاہ رہا ہو کہ کرو ان باتوں کو، آپ رک جائیے، بس یہ آپ نے نفس کے خلاف، آپ نفس کے خلاف چل پڑے گویا کہ، بس یہی قربانی سے مقصود ہے کہ ہمیں اپنے نفس کے خلاف چلنا آ جائے. نفس جو کچھ کہے، جو حلال خواہش کرے اس کو تو آپ پورا کیجئے، جو حرام کہے اس پر نہ چلیں، بس یہی قربانی کی حقیقت ہے. اور یہ جو ہم جانور کے گلے پہ چھری پھیرتے ہیں، یہ تو ایک علامت ہے، ہم اللہ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ اللہ جس طرح ہم جانور کے گلے پر چھری پھیر رہے ہیں آپ کے فرمانے پر، اسی طرح آپ کے فرمانے پر، آپ کا فرمان ایک طرف ہو اور دوسری طرف نفس کی خواہش ہو، تو ہم اپنے نفس کے گلے پر بھی اسی طرح چھری پھیر کر آپ کے فرمان کو پورا کریں گے. یہ ہے قربانی کا مقصود. جس کو یہ چیز حاصل ہو گئی، بس اس کو قربانی کی روح حاصل ہو گئی. یہی مقصود ہے قربانی سے. ہاں رہی یہ بات کہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، ہندوستان میں مجھے ایک صاحب ابھی حرم شریف میں ملے، وہاں جمعے کا دن تھا، جمعے کی نماز کے بعد ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، ہندوستان سے ان کا تعلق، تعارف ہوا، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم لوگ آپ سے بہت بہتر ہیں. میں نے کہا آپ کس وجہ سے ایسا کہہ رہے ہیں، کس وجہ سے، کس لحاظ سے آپ ہم سے بہتر ہیں؟ کہنے لگے دیکھیے بات یہ ہے، وہ تھے بھوپال کے، بھوپال سے وہاں آئے ہوئے تھے عمرے کے لیے، تو مجھ سے کہنے لگے دیکھیے آپ کے ہاں تو مسلمان مسلمان کے کی جان کے در پہ ہے، مسلمان مسلمان کو مار رہے ہیں، اور اس وقت خبریں پہنچ بھی رہی تھیں یہاں بہت ہنگامے فساد ہو رہے ہیں، مارنے والا بھی مسلمان مرنے والا بھی مسلمان، دونوں مسلمان، کیوں بھائی ایسی بات ہے نا، یا ہندو کافر لڑ رہے تھے آپس، ہندو مسلمان لڑ رہے تھے یا عیسائی مسلمان تھے، دونوں طرف مسلمان مسلمان تھے. اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول كلاهما في النار. جب دو مسلمان ایک دوسرے پر تلوار اٹھا لیں، اس وقت کا ہتھیار یہی تھا تلوار، آج کل کے ہتھیار دوسرے ہیں، مراد وہی ہے ہتھیار، اصل میں ہتھیار اٹھا لیں ایک دوسرے پر، تو قتل کرنے والا اور قتل ہونے والا دونوں جہنمی ہیں، دونوں جہنم میں جائیں گے. تو صحابہ نے عرض کیا کہ مقتول کا کیا قصور ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مقتول تو، مقتول نے بھی تو ارادہ کر رکھا تھا کہ قاتل کو قتل کر دوں، وہ تو قاتل کا داؤ چل گیا تو اس نے قتل کر لیا، ورنہ ارادہ تو مقتول کا بھی یہی تھا کہ قاتل کو قتل کروں. لہذا دونوں جہنمی ہیں. تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ ہم لوگ آپ سے بہت بہتر ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ہاں تو مسلمان مسلمان کو مار رہا ہے، اور ہمارے ہاں، ہم جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرتے ہیں، گائے کی قربانی، گائے کی، بکرے کی نہیں، گائے کی قربانی کرتے ہیں، تو ہندو نوجوان پوری بستی کے چاروں طرف کھڑے ہو کے ہماری حفاظت کرتے ہیں. کہنے لگے کتنا فرق ہو گیا، بہتر کون ہوا؟ میں نے کہا جی حضرت آپ ہی بہتر ہیں. ہندو خود کہنے لگے، ہندو خود ہماری حفاظت کر رہے ہیں جب ہم قربانی کرتے ہیں، اور قربانی بھی گائے کی کر رہے ہیں، جو ہندوؤں کے مذہب میں اس کا بہت بڑا مقام ہے گائے کا. تو بہرحال ایک زمانے تک تو یہ ہوتا رہا، اور بعض علاقوں میں اب بھی ہے کہ ہندوؤں کے دباؤ پر گائے کی قربانی سے بعض مسلمان رک جایا کرتے تھے اور رک جاتے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ حق پر چلنے میں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ حق متاثر کرتا ہے دوسرے کو، تو ہم حق پر چلے نہیں، چلے ہی نہیں تو متاثر کہاں سے کرتے دوسرے کو؟ لہذا اس سے متاثر ہو گئے, اس کا اثر لے لیا دوسری قوم کا. تو ہندوؤں کے دباؤ میں آ کر ہم نے تو گائے کی قربانی کو چھوڑ دیا, اور ہندوؤں نے ہماری محبت میں گائے کی قربانی شروع نہیں کی, انہوں نے گائے کی قربانی شروع نہیں کی, ہم نے ان کی محبت میں گائے کی قربانی چھوڑ دی. تو بھائی یہ کہاں سے حق ہوا؟ یہ تو ایمان کی کمزوری ہے. تو یہ ہندوستان میں, اور جہاں ہندو آباد ہیں وہاں زیادہ تر ایسا ہو جاتا ہے. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بے رحمی ہے کہ جانوروں کو کے گلے پہ چھری پھیری جائے. اچھا بھائی اگر یہ بے رحمی ہے تو عام دنوں میں بھی تو جانور کاٹے جاتے ہیں مذبح خانوں میں, جن کا گوشت ہم سارا سال کھاتے ہیں, اس کو کیوں نہیں آپ بے رحمی کہہ رہے ہیں؟ صرف عید کے موقع پہ جو ہو رہا ہے وہی بے رحمی ہے. مذبح خانوں میں پورے سال میں جانور کٹتے رہتے ہیں, اس پہ کوئی آواز نہیں اٹھاتا, وہاں بھی تو چھری پھیری جا رہی ہے گلے پہ. پھر مطلق گلے پہ چھری پھیرنا یہی بے رحمی ہے. دن بھر ان حل میں جوت کر ان سے حل چلوانا, اسے بیل سے اور گائے سے, اور ان پر وزن لادنا, ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا, اور ان پر سوار ہونا ان جانوروں پر, یہ بے رحمی ہے یا نہیں ہے؟ وہاں پر یہ بے رحمی پتہ نہیں چلتی, صرف گلے پہ چھری پھیرنا ہی بے رحمی ہے. اور پھر جب اللہ سبحانہ و تعالی نے خود یہ فرما دیا کہ ان کو ذبح کرو, تو پھر یہ بے رحمی کہاں رہی؟ جب وہ خود ایسے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی, وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. تو ایک مرتبہ ایک شخص کو انہوں نے بٹھایا اپنے ساتھ کھانے پر, یہ سمجھتے ہوئے کہ مسلمان ہوگا. اس نے جب بسم اللہ بھی نہیں پڑھی, اللہ کا نام نہیں لیا, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وجہ پوچھی, تم نے بسم اللہ نہیں پڑھی کھانا کھانے کے موقع پر؟ اس نے کہا میں تو ایمان والا ہوں ہی نہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا چلو پھر اٹھو کھڑے ہو جاؤ یہاں. اس نے کہا جی بہت اچھا, تو چلا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ اے ابراہیم یہ کافر 90 سال کا ہے, 90 سال تک اس نے شرک کیا, بتوں کی پرستش کی, ہم نے اس کو رزق فراہم ہم کرتے رہے, کبھی اس کو رزق روکا نہیں, اس کو بھوکا نہیں مارا, آج یہ آپ کے دسترخوان پہ آیا, اور آپ نے صرف اس وجہ سے کہ ایمان والا نہیں ہے آپ نے اس کو دسترخوان سے اٹھا دیا. تنبیہ ہوئی, لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام پیچھے پیچھے گئے, اس کے پاس پہنچے, اس سے فرمایا بھائی مجھے معاف کر دو, آؤ کھانا کھا لو دسترخوان پہ. اس نے کہا خیریت تو ہے, ابھی کچھ دیر پہلے تو آپ نے اٹھا دیا مجھے, اب آپ خود ہی آئے ہیں. فرمایا ہاں میرے رب نے تمہارے بارے میں مجھے تنبیہ فرمائی ہے کہ 90 سال تک وہ شرک میں مبتلا رہا, ہم نے تو اس کو کچھ نہیں کہا, آج ایک دفعہ آپ کے دسترخوان پہ آ گیا تو آپ نے اس کو اٹھا دیا, ہم تو 90 سال سے کھلا رہے ہیں اس کو. تو اس نے کہا اچھا آپ کے رب نے یہ کہا ہے میرے بارے میں؟ فرمایا ہاں. رونے لگا اور وہ ایمان لے آیا, اسی وقت ایمان لے آیا کہ اتنا کریم رب ہے. تو اللہ کے رحم کی تو یہ شان ہے, اللہ کے رحم کی تو یہ شان ہے, وہ اتنے رحیم ہیں, اتنے کریم ہیں, وہ خود بہتر جانتے ہیں کہ کیا رحم ہے اور کیا رحم نہیں ہے. جب وہ اتنے رحیم ہو کر یہ حکم فرما رہے ہیں کہ کرو اب خون بہاؤ, جانوروں کو ذبح کرو, تو اب یہی رحم ہے. اور حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, قلندر ہر سے گویا دیدہ گویا, قلندر جو بات کہتا ہے دیکھ کر کہتا ہے, حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کے گلے پر چھری پھیری جاتی ہے تو وہ جانور اللہ کے نام سن کر مست ہو جاتا ہے, جانور اللہ کا نام سن کر مست ہو جاتا ہے. اور حضرت فرماتے ہیں اس کے شواہد موجود ہیں, یہ ایسی ہوائی بات نہیں ہے, شواہد موجود ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ. ایک روایت میں 10 مرتبہ یہ فرمایا اور ثم اقتل پہ ختم فرمایا کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں. فرماتے رہے فرماتے رہے یہاں تک کہ 10 مرتبہ فرمایا اور 10ویں مرتبہ ثم اقتل پہ ختم فرمایا, ثم احیا پہ نہیں, پھر قتل کر دیا جاؤں اس پر بند فرمایا اپنے کلام کو, پھر زندہ کیا جاؤں اس پہ نہیں بند فرمایا. آپ سمجھ رہے ہیں یہ کیوں ہے؟ کسی کو اگر یہ پسند ہو کہ بھائی میں پاکولا کی بوتل اگر کوئی میرے سامنے رکھے تو میں میرا جی چاہتا ہے کہ پوری بوتل پی جاؤں 1 لیٹر کی, کیا مطلب ہے اس کی, یہ علامت کس بات کی ہے کہ ان کو پاکولا کی بوتل کیا ہے پسند ہے, اچھی لگتی ہے, اس میں لذت محسوس ہوتی ہے ان کو. یا میرے سامنے بریانی رکھی جائے تو میرا جی چاہتا ہے کہ پوری ٹرے کھا جاؤں, یا گلاب جامنے رکھی جائیں تو پورا ڈبہ کھا جاؤں. تو یہ علامت کس بات کی ہے کہ ان کو گلاب جامنے کھانے میں لذت محسوس ہوتی. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں, یہاں تک کہ 10 مرتبہ آپ نے فرمایا اور 10ویں مرتبہ قتل کیے جانے پہ اپنے کلام کو بند فرمایا, اس کا کیا مطلب ہے؟ شہید ہونے میں جو لذت ہے, جو شہید ہونے میں لذت ہے اس کو شہید ہونے والا ہی جانتا ہے کہ کتنی لذت آتی ہے. لہذا روایات میں آتا ہے کہ کس اہل جنت میں سے کسی کو یہ خواہش نہیں ہوگی کہ دنیا میں واپس جائے سوائے شہداء کے. شہداء یہ آرزو کریں گے کہ ہمیں دنیا میں پھر بھیج دیا جائے اور جس طرح ہم پہلے شہید ہوئے تھے کاش اسی طرح دوبارہ شہید ہوں, وہ لذت دوبارہ مل جائے, اس لیے وہ دوبارہ آرزو کریں گے دنیا میں جانے کی. جو لذت ہے وہ وہی جانتا ہے اللہ کے نام پر قربان ہونے کی. لہذا یہ جانور یہ بسم اللہ اللہ اکبر ان پہ پڑھا جائے اور مصنون دعائیں پڑھی جاتی ہیں, یہ سن کر مست ہو جاتے ہیں اور اللہ کے نام پر ذبح ہوتے ہیں, ان کو لذت محسوس ہوتی ہے. اور آپ دیکھتے بھی ہیں کہ قربانی کا گوشت اور وہ گوشت جو ہم سارا سال کھاتے ہیں کتنا آپ فرق محسوس کرتے ہیں اس میں. قربانی کے گوشت میں الگ برکت ہے, الگ لذت اور نورانیت ہی الگ ہوتی ہے اس کی. یہ وجہ یہی ہے کہ یہ قربانی سنت ابراہیم کی پیروی میں کی گئی ہے, اللہ کا نام لے کر اس کو جانور کو ذبح کیا گیا ہے. اور وہ اتنے رحیم ہیں, وہ فرما رہے ہیں قربانی کرو تو پھر یہی رحم ہے. کیوں بھائی؟ یہ جو بائی پاس بتایا جاتا ہے, بعض لوگوں کو دل کی بیماری ہو جاتی ہے بائی پاس بتاتے ہیں ڈاکٹر. بائی پاس میں کیا ہوگا کہ آپ کا پورا یہاں سے وہ جو ہے نا آری سے ہڈیوں تک کو کاٹا جاتا ہے اور یہ پورا سینہ کھولا جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دستخط کرا لیے جاتے ہیں کہ اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے. وہ دستخط کرتا ہے بیچارہ مریض, اپنی خوشی سے کر دیتا ہے, جیسے بھی ہو بادل ناخواستہ کرے خوشی سے کرے. پیسے پہلے لے لیے جاتے ہیں, وہ پیسے بھی لے لیتے ہیں. تو یہ جو چیرا جا رہا ہے سینے کو اور ایسا کہ اس کی جان خطرے میں ہے, اس کو کوئی بے رحمی کہتا ہے کہ اللہ کے بندو رحم کرو تم کیا کر رہے ہو؟ ڈاکٹروں سے کوئی یہ کہتا ہے کہ تم قصائی بنے دو؟ سب اس وقت یہ کہتے ہیں کہ ہاں ایسا کرنے میں اسی مریض کا فائدہ ہے. یہ بے رحمی نہیں ہے کوئی بھی, وہ کہیں گے عین رحم ہے اس کی حالت پہ, کیونکہ اگر یہ بائی پاس نہ ہوا تو اس کی جان کو خطرہ ہے, بائی پاس ہو گیا تو امید ہے کہ اس کی طبیعت کچھ مناسب صحیح ہو جائے, صحت واپس لوٹ آئے. تو اس کو کوئی بے رحمی نہیں کہتا, بس یہی بے رحمی ہے. یہیں پہ بے رحمی کے سارے یہیں پہ ریکارڈ ٹوٹ جاتے ہیں آ کے کہ بس یہی ہے جانوروں کے گلے پہ چھری پھیرنا, اور وہ بھی عید کے موقع پر. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ تو ایسے رحیم ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے دعا فرمائی, اے اللہ میں نے اپنی قوم کو آپ کے فرمانے پر یہ کیا, یہ دعوت دی وہ تو سیدھے راستے پہ آئے ہی نہیں. ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, لہذا آپ زمین میں ایک کافر کو بھی زندہ نہ چھوڑیے, ایسا عذاب بھیجیں ایک کافر زندہ نہ رہے. بہرحال وہ عذاب آیا. حدیث شریف میں آتا ہے ہر نبی کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک دعا ایسی دی تھی جو قبول ہونی ہی ہونی, لہذا تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی اپنی دعاؤں کو دنیا میں ہی اس وہ جو ایک آپشن دیا تھا اللہ تعالیٰ, ہر نبی کو ایک آپشن ایک اختیار دیا گیا تھا, یہ تمہاری دعا یہ قبول ہی قبول ہے, یہ مانگ لو ایک دفعہ میں, ایک دعا قبول ہی قبول ہے. فتعجل کل نبی دعوتا, ہر نبی نے اپنی جو دعا تھی جو ایک دعا کا اختیار ملا تھا وہ دنیا میں استعمال کر لیا. اور حضور فرماتے ہیں میں نے اس کو اب تک استعمال نہیں کیا, میں اس کو اللہ کے ہاں جا کر قیامت کے دن اپنی امت کے لیے استعمال کروں گا کہ اللہ وہ جو آپ نے مجھے اختیار دیا تھا, سب کو دیا تھا مجھے بھی دیا تھا, میں نے نہیں کیا اس کو, اب اختیار استعمال کرتا ہوں کہ میری امت کو بخش دیجیے, میری امت کی مغفرت فرما دیجیے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنا وہی اختیار استعمال فرمایا یہاں پہ کہ اللہ جو آپ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ ہر نبی کی ایک دعا ضرور قبول ہوگی, تو میں یہاں پر وہ اختیار استعمال کر رہا ہوں کہ آپ زمین پر کوئی کافر زندہ نہ چھوڑیں, لہذا وہ دعا قبول ہو گئی. طوفان نوح مشہور ہے, کوئی بھی زندہ نہ بچ سکا سوائے ایمان والوں کے, وہ تو ہو گیا, لیکن بعد میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اے نوح 40 سال تک مٹی کے برتن بناؤ, 40 سال تک مٹی کے برتن بناؤ. انہوں نے بڑی محنت سے 40 اللہ کا حکم تھا 40 سال تک مٹی کے برتن بناتے چلے گئے بناتے چلے گئے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ 40 سال میں مٹی کے برتنوں کا کتنا انبار لگ گیا ہو. 40 سال کے بعد حکم آیا ان سب برتنوں کو اپنے ہاتھ سے برباد کر دو. اب وہ پہلے بنانے کا حکم تھا, اب فرمایا انہی سب برتنوں کو جو تم نے محنت سے بنائے اور محنت بھی ایک دو ہفتوں کی نہیں 40 سال کی ہے, برباد کرو ان کو اپنے ہاتھ سے توڑو. اب توڑتے جا رہے ہیں توڑتے جا رہے ہیں اور دل پھوڑ رہا ہے اندر سے, ہائے میں نے اتنی محنت سے بنائے تھے اتنی محنت سے یہ برتن بنائے تھے, اب میں توڑ رہا ہوں اپنے ہاتھوں سے توڑ رہا ہوں. اللہ نے فرمایا اے نوح تمہیں یہ برتن توڑتے ہوئے جو تم نے اپنے ہاتھ سے بنائے تھے یہ افسوس ہو رہا ہے, کتنا افسوس ہو رہا ہے. تو دیکھو ہمیں بھی اپنی مخلوق سے محبت ہے, ہمیں بھی اپنی مخلوق سے ایسی ہی محبت ہے. تنبیہ فرمائی کہ دیکھو یہ ہے, ہمیں بھی اپنی مخلوق سے محبت ہے. تم نے تو دعا کر دی کہ ایک کافر کو زندہ نہ چھوڑو, مگر ہمیں بھی اپنی مخلوق سے ایسی ہی محبت ہے جیسے تم نے برتن توڑتے ہوئے تمہارا جی کڑ رہا ہے, کڑن ہو رہی ہے. تو اللہ تو ایسے رحیم ہے, ایسے رحیم اللہ تعالی وہ جانوروں پر بے رحمی کا حکم دیں گے؟ معلوم ہوا یہ عین رحم و کرم ہے, اللہ کا حکم سمجھ کے ہمیں سب کچھ کرنا چاہیے, اللہ کے حکم میں سب کچھ ہے, سب کچھ اللہ کے حکم میں ہے. بس سارا سال یہ جمرات کھڑے ہوئے ہیں, تینوں شیطان کھڑے ہوئے ہیں, آپ جائیے کنکر مارتے رہیں آپ کو ثواب مل جائے گا سال کے اور دنوں میں. منا اور عرفات موجود ہیں, مزدلفہ موجود ہے, آپ وہاں جا کے وقوف کیجئے ٹھہریے تو ثواب مل جائے گا. وقوف عرفہ کوئی کر لے کہیں عرفات کے میدان میں ٹھہر جائے عام دنوں میں جا کے, کیا حاجی بن جائے گا؟ مقامات وہی ہیں وہی جگہ ہیں اور اعمال بھی وہی کیے جا رہے ہیں, مگر وہ ثواب نہیں ملے گا. کیوں؟ کہ اس وقت اللہ کا حکم نہیں ہے, اللہ کا حکم اس وقت نہیں ہے, وہ اس وقت کے لیے ہے ہی نہیں. وہ تو ذوالحجہ کے خاص ایام ہیں, انہی میں جا کے ٹھہرو, انہی میں جا کے کنکریاں مارو, انہی میں جا کے عرفات میں وقوف کرو, منا میں ٹھہرو, مزدلفہ میں جاؤ. پھر عام دنوں کے اندر مسجد الحرام میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے, 1,00,000 نمازوں کے برابر. اور مسجد نبوی میں 50,000 نمازوں کے برابر ایک نماز کا. تو حج کے موقع پہ فرمایا اس سب کو چھوڑو, جا کر چٹیل میدان میں جبل رحمت عرفات ہے وہاں جاؤ, وہاں جا کے وقوف کر لو, جاؤ کھلے میدان میں جا کے رہو, منا میں جا کے رہو, حرم کی 100,000 نمازوں کو چھوڑ دو, مزدلفہ چلے جاؤ, اب مزدلفہ چلے جاؤ, اب عرفات چلے جاؤ, اب منا میں جاؤ. کیوں بھائی, نمازوں کو آگے پیچھے کرنا کتنا بڑا گناہ ہے, لیکن وہ عام دنوں میں عرفات کے موقع پہ زور اور اثر ایک ساتھ پڑھو. وہاں گناہ نہیں, وہاں اللہ کا حکم ہے, بس اللہ کا حکم یہی ہے کرو, اب عام دنوں میں نہیں کر سکتے, اب کرنا پڑے گا. عام دنوں میں اگر کوئی حرم کی نماز چھوڑ کر چلا گیا, اب دور سے آیا ہے مگر حرم کی نماز اس نے چھوڑ دی, 100,000 نمازوں کی ثواب کا ثواب چھوڑ کے اور وہ کہیں اور چلا گیا, تو یہ نقصان ہوا اس کا. لیکن حج کے دنوں میں فرمایا یہ 100,000 نمازیں, مسجد نبوی کی 50,000 نمازیں, ان کو چھوڑ دو, اب جو ثواب تمہیں عرفات میں ملے گا, جو ثواب تمہیں منا کے قیام میں ہے, وہ وہاں نہیں ہے. اور فقہا فرماتے ہیں کوئی شخص اگر عرفات میں سوتا ہی رہے, دعا بھی نہ کرے, نماز تسبیحات بھی نہ پڑھے, نفلی نمازیں بھی نہ پڑھی ہوں اس نے, صرف سوتے ہوئے ہی وقوف کر لیا اس نے, تو یہ بھی حاجی بن گیا, بس حاجی ہو گیا, حج ہو گیا اس کا. لیکن اگر اس نے یہ سوچا کہ عرفات میں جا کے کرنا کیا ہے, نمازیں پڑھنی ہیں, دعائیں کرنی ہیں, وہ تو میں یہاں بھی پڑھ لوں گا مسجد الحرام میں, تو کیا اس کا حج ہو جائے گا, حاجی ہو جائے گا, حج پورا نہ ہو سکے گا اس کا. بس دیکھیے سب کچھ اللہ کے حکم میں ہے, ہم تو اللہ کے حکم کو پورا کرتے چلے جائیں, یہ نہ سوچیں کہ ہوگا کیا, کیا ہوگا, ارے بہت اچھا ہوگا. نظر آج شیطان دکھاتا ہے کہ ان شیطان الشیطان یعدکم الفقر واللہ یأمرکم بالفحشاء, کیا ہے, الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. اللہ تعالی شیطان ڈراتا ہے کہ تم پیسے خرچ کرو گے, فلاں نیک کام میں تمہارا پیسہ خرچ ہوگا, تم فقیر ہو جاؤ گے, پیسہ کم ہو جائے گا, اور اللہ اس کے بدلے میں, اللہ بھی فرماتے ہیں تم پیسہ خرچ کرو, ہم اس کے بدلے میں مغفرت اور زیادہ وفضلا اور فضل کا وعدہ کرتے ہیں اور بڑھا دیں گے. دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا اپنا آبائی وطن چھوڑیں, شام چلے جائیں, شام پہنچے, وقت ہو گیا, ہاں 7:30 پہ نماز ہے, شام پہنچے تو وہاں سے حکم ہوا کہ آپ مکہ مکرمہ چلے جائیے, مکہ مکرمہ پہنچے تو وہاں سے حکم ہوا کہ آپ واپس شام جائیے, بیوی اور بچے کو یہیں چھوڑ دیجئے, اور وہ بھی بیوی بھی ایسی صابر و شاکر, انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ اللہ کے حکم پر ایسا کر رہے ہیں کہ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں, چاروں طرف صحرا, لق و دق صحرا, کھانے کا سامان نہیں, کچھ نہیں. فرمایا ہاں میں اللہ کے حکم پر ایسا کر رہا ہوں. انہوں نے جو جواب دیا وہ ہے بہت کام کا, کہ ہاں اگر اللہ کے حکم پر آپ ایسا کر رہے ہیں تو اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائیں گے. یہی ہے راز کی بات, کہ جو اللہ کے حکم پہ چلتا ہے اللہ اس کو ضائع نہیں کرتے, اور ایسا ہی ہوا, ایسا ہی ہوا. پیاس کی وجہ سے حضرت حاجرہ 7 چکر انہوں نے لگائے صفا اور مروہ کے درمیان, اور جس بیچ کی جگہ میں جو ڈھلان تھی وہاں وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام, تو وہاں دوڑ لگاتی تھی. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا, 7 چکر پورے ہو گئے, 7 کا ہنسا اللہ کو بڑا محبوب ہے. قرآن کی منزلیں بھی 7, ہفتے کے دن 7, طواف کے چکر 7, آسمانوں کی تعداد 7, زمینوں کے طبقات یہ بھی 7, وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ, تو صحیح کے چکروں کی تعداد بھی سات. جب سات چکر پورے ہو گئے بس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا اور انہوں نے وہ چشمہ جاری فرمایا وہاں سے جس کا پانی آج تک ہم پیتے ہیں. ماؤ زمزم علما شوری ولو, یہ زمزم کا پانی جو پیتے وقت جو ارادہ کر لے, جو نیک ارادہ ہو اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دیتے ہیں. ماں شوریبا لہو ہے یہ, اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ پانی کوثر سے افضل ہے, یہ پانی کوثر سے افضل ہے. انا آپینا کل کوثر, اس سے افضل ہے یہ. کیوں, وجہ کیا ہے؟ روایات میں آتا ہے چار مرتبہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سینہ مبارک کھول کر قلب اثر کو دھویا گیا, چاروں مرتبہ زمزم سے دھویا گیا, کوثر سے نہیں دھویا گیا. کوثر موجود تھا, موجود تھا بالکل, لایا جا سکتا تھا, لایا بھی جا سکتا تھا. اور محبوب کے لیے اعلیٰ چیز کا انتخاب ہوتا ہے, یہ بھی ایک مسلمہ اصول ہے. چاروں مرتبہ زمزم سے دھویا جانا دلیل اس بات کی ہے کہ یہ کوثر سے افضل ہے. وہ اللہ نے ہمیں دنیا میں ہی دے رکھا ہے, خوب پیجئے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہم میں اور منافقین میں فرق یہ ہے کہ منافقین تھوڑا سا زمزم پیتے ہیں اور ہم پیٹ بھر کر سیر ہو کر پیتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور جو قربانی کا فریضہ ہے اللہ تعالی اس پر, جو جن پر واجب ہے اللہ تعالی اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور جو قربانی کرنے والے ہیں اللہ تعالی ان کی قربانی کو قبول فرمائے, اور اس کے صحیح جو اس کی روح ہے حقیقت ہے وہ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے نصیب فرما دیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.